السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بج رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
میں مذہبی اقلیتوں کا قومی دن، جبری طور پر مذہب کی تبدیلی باعث تشویش ہے۔ پاکستان میں ہندو برادری کے سرگرم کارکنوں کا اظہار خیال۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
متنازع سائبر کرائم بل قومی اسمبلی سے منظور، انٹرنیٹ صارفین کے حقوق کی تنظیموں اور بعض سیاسی جماعتوں کے اراکین کے تحفظات۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
کوئٹہ میں وفاقی شرعی عدالت کی گاڑیوں کے قافلے کے قریب بم دھماکے میں پولیس اہلکاروں سمیت کم از کم 13 افراد زخمی۔ صوبائی دارالحکومت سے میں ہوں سطح کاکر، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
بھارت میں سال 2015 میں مذہب کی بنیاد پر قتل، حملے اور فسادات کے واقعات پیش آئے۔ امریکی وزارت خارجہ کی رپورٹ، اقلیتی گروپوں کی جانب سے تشویش کا اظہار۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
عالمی خبروں میں، امریکہ میں حریف صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ اپنی اپنی انتخابی مہم جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس دوران دونوں کا ایک دوسرے کے خلاف تلخ جملوں اور بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اقوام متحدہ کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ روس شام کے محصور شہر حلب میں کی جانے والی فوجی کارروائی میں 3 گھنٹے کے تعطل میں توسیع پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل جمعرات کے روز ایک اجلاس کر رہی ہے، جس میں یوکرین کی درخواست پر کرائمیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر غور کیا جائے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے دفتر برائے مذہبی آزادی نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو روکنے کے لیے موجود قوانین پر اکثر عمل درآمد نہیں ہوتا، اور زبردستی غیر مسلموں کا مذہب تبدیل کرانے کے واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ تفصیلات بتاتے ہیں محمد عاطف۔
امریکی محکمہ خارجہ نے دنیا بھر میں مذہبی آزادی اور حقوق سے متعلق اپنی سالانہ رپورٹ جاری کر دی ہے، جس میں بعض مسلمان ملکوں میں توہین اور تبدیلی مذہب سے متعلق قوانین پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جن جن ملکوں کے قوانین یا معاشرتی روایات توہین یا تبدیلی مذہب پر سزائے موت کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، وہاں کے تمام شہریوں کو حملوں کے خطرے کا سامنا رہتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایسے معاشروں کے کمزور طبقات، خصوصاً اقلیتیں، خواتین اور غریب زیادہ غیر محفوظ ہیں۔
The purpose of this annual report is not to lecture.
اس رپورٹ میں پاکستان کو بھی ان ممالک میں شمار کیا گیا ہے جہاں توہین مذہب یا تبدیلی مذہب سے متعلق سخت قوانین نافذ ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اس وقت بھی 40 افراد توہین مذہب کے الزام میں سزائے موت کے منتظر ہیں، جن میں سے اکثریت کا تعلق اقلیتی طبقات سے ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے امریکی محکمہ خارجہ کے امبیسیڈر ایٹ لارج برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی ڈیوڈ سیپرسٹین نے کہا،
Restoring the death penalty clearly complicates that.
وہ کہہ رہے ہیں سزائے موت کی بحالی نے اس مسئلے کو زیادہ پیچیدہ کر دیا ہے۔ اپنے مذہبی عقائد کی پیروی کرنے پر اگر کسی کو سزا دی جاتی ہے تو یہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، کسی کو اس کی سزا نہیں ملنی چاہیے۔ سزائے موت تو بعد کی بات ہے۔ بھارت میں گائے کا گوشت رکھنے یا کھانے کے شعبے میں مسلمانوں اور دلتوں پر ہونے والے حملوں کے بارے میں پوچھے گئے سوال پر امبیسیڈر نے کہا، وہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں پر اکثر گائے ذبح کرنے کے جھوٹے الزامات کی وجہ سے حملہ کیا جاتا ہے۔ اگر یہ درست بھی ہو تو انہیں گائے کا گوشت کھانے کی اجازت ہونی چاہیے، اور کسی پر مذہبی بنیادوں پر حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ بدھ کو جاری کی جانے والی اس رپورٹ میں امریکی حکومت کے اس موقف کو دہرایا گیا ہے کہ اس نوعیت کے قوانین بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ انسانی حقوق سے متصادم ہیں۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے امبیسیڈر ایٹ لارج ڈیوڈ سیپرسٹائن نے کہا کہ مذہبی پابندیاں بے گناہ لوگوں کو مجرم بنا دیتی ہیں۔ محمد عاطف، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اقلیتوں کی قومی دن کے موقع پر ہندوؤں نے جبرن مذہب تبدیل کرانے کے معاملے پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد اشتیاق۔
پاکستان میں بسنے والے دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد یا مذہبی اقلیتوں سے متعلق قومی دن ہر سال 11 اگست کو منایا جاتا ہے، اور رواں سال اس دن ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے سرگرم کارکنوں نے کہا ہے کہ ان کی برادری سے تعلق رکھنے والوں، خاص طور پر لڑکیوں کی مبینہ طور پر جبرن مذہب کی تبدیلی ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ قومی اسمبلی میں ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے رکن رومیش کمار نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ جبری طور پر مذہب کی تبدیلی یقیناً ہندوؤں کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔
میجر پرابلم جو اس وقت پاکستان کے اندر ہے مائنورٹیز کے ساتھ، وہ پرائیورٹی کے اندر تو یہی ہے فورسڈ کنورژن، اور مین اسٹریم کی جو بات کی گئی، بالکل مین اسٹریم سے اس وقت کافی ہم دور ہیں، اور جو قائدزم قائدزم نے کہا تھا کہ آپ کو ایکول رائٹس ہوں گے اور آپ برابر کے حقدار ہوں گے، آج تک تو ہمیں اسکولوں کے اندر جو ہے وہ شریمد بھگوت گیتا بھی نہیں پڑھائی جاتی، بائبل بھی نہیں پڑھایا جاتا، اسلامیات کی جگہ پہ ایتھکس کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے، کہتے ہیں کہ ٹیچر نہیں ہے، تو ڈسکریمنیشن تو ہے اس وقت، مگر اب ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگ دھرتی کو ماں سمجھتے ہیں اور دھرتی سے محبت کرتے ہیں، کوئی اس کے لیے دھرتی چھوڑ کے نہیں جائیں گے، اپنے مسئلے یہاں پہ جو ہے وہ یہاں پہ ہی بیٹھ کے حل کریں گے۔ اور
ملک میں مذہبی اقلیتوں کے حوالے سے اس صورتحال پر ایسے وقت بات کی جا رہی ہے جب ایک روز قبل ہی بدھ کو امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے جاری کردہ سالانہ رپورٹ میں دنیا بھر میں مذہبی آزادی اور حقوق سے متعلق صورتحال میں ابتری ظاہر کی گئی تھی، اور خاص طور پر مسلمان ممالک میں توہین مذہب سے متعلق قوانین پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان بھی ایسے ممالک میں شامل ہے جہاں توہین مذہب سے متعلق سخت قوانین نافذ ہیں، اور انہی قوانین کے باعث پاکستان میں اس وقت 40 افراد توہین مذہب کے الزام میں سزائے موت کے منتظر ہیں۔ رپورٹ کے مطابق توہین مذہب کے الزام میں سزا پانے والے افراد میں اکثریت کا تعلق اقلیتی برادری سے ہے، تاہم حکومت میں شامل عہدیدار یہ کہتے رہے ہیں کہ ملک میں توہین مذہب کے قانون کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ غیر سرکاری تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے شریک چیئرمین کامران عارف کہتے ہیں کہ پاکستان میں آباد مذہبی اقلیتوں کو جہاں دیگر مسائل کا سامنا ہے، وہیں وہ دہشت گردوں کے بھی نشانے پر ہیں۔
ریلیجس مائنورٹیز خاص کر کافی ڈسکریمنیشن کا شکار ہیں پاکستان میں، یہ سوشل لیول پہ بھی ہے، یہ لیگل لیول پہ بھی ہے، اور اس میں جو ہمارے یہ ریلیجنس ملیٹنٹ گروپس میں اضافہ ہوا ہے جو کہ کافی امپیونٹی سے آپریٹ کرتے ہیں، ریلیجنس مائنورٹیز کو ان سے بھی بہت خطرہ ہے۔
پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کے چیئرمین جاوید عباسی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو انفرادی طور پر مشکلات کا سامنا تو ہو سکتا ہے، لیکن ان کے بقول بحیثیت مجموعی ایسا نہیں ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا آئین جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے اس معاملے کا، پاکستان کے لوگ بڑے کلیئر ہیں، ہم نے مرارٹی کی ہمیشہ عزت کی ہے، ان کو وہی رائٹ آفر ہے جو ہمیں رائٹ آفر ہے، اور ایسی کوئی سوچ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایک کوئی انڈیویجل کیس ضرور ہو سکتا ہے، لیکن ایز اے نیشن میں نہیں سمجھتا کہ ان کے لیے کسی طرح بھی یہاں کوئی پرابلم ہے۔
جاوید عباسی کا کہنا تھا کہ اقلیتی برادری سے متعلق جب بھی شکایت سامنے آئی تو ان کی کمیٹی نے ترجیحی بنیادوں پر ان کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ نچلی سطح سے لے کر پارلیمان تک پاکستان میں آباد دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کو نمائندگی حاصل ہے، اور وہ اپنے حقوق کے لیے بلا خوف و خطر آواز بلند کر سکتے ہیں۔ ادھر وزیر اعظم نواز شریف نے اقلیتوں کے قومی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان میں آباد تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کو بلا امتیاز مساوی حقوق فراہم کیے جائیں گے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکی محکمہ خارجہ کی مذہبی آزادیوں کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سن 2015 میں بھارت میں مذہبی محرکات کی بنا پر لوگوں کو جبرن مارا گیا، حملے کیے گئے اور جبرن مذہب تبدیل کرایا گیا، بلوے ہوئے اور لوگوں کے اپنے مذہبی عقائد تبدیل کرنے پر پابندیاں لگائی گئیں۔ بھارت کے اس رد عمل پر نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
مذہبی آزادی سے متعلق امریکی وزارت خارجہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں سال 2015 میں مذہب کی بنیاد پر قتل، حملے، فسادات، جبریہ تبدیلی مذہب اور اپنی مرضی سے اپنا مذہب تبدیل کرنے کی انفرادی آزادی پر روک کے واقعات پیش آئے ہیں۔ بدھ کے روز جاری کی جانے والی اس رپورٹ کے مطابق مذہبی اقلیتی گروپوں نے حکومت کے امتیازی رویے اور حکومتی اہلکاروں کے اس مشورے پر کہ سرکاری اسکولوں میں ہندوازم کی تعلیم دی جائے تشویش کا اظہار کیا۔ مرکزی، ریاستی اور مقامی سطح پر سرکاری افسران نے اقلیتی گروپوں کے خلاف تفریق پر مبنی بیانات دیے اور مذہبی تشدد کے شکار لوگوں کی شکایت پر پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ سال 2015 کے لیے بین الاقوامی مذہبی آزادی سے متعلق یہ رپورٹ واشنگٹن میں وزیر خارجہ جان کیری کی غیر موجودگی میں نائب وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے جاری کی۔ ادھر بین الاقوامی مذہبی آزادی سے متعلق امریکی سفیر ربی ڈیوڈ ناتھن نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ امریکہ نے مذہبی تشدد اور گایوں کے تحفظ کے نام پر جارحیت کے واقعات کے خلاف حکومت کے سست ایکشن پر بھارت پر واضح انداز میں اپنی تشویش ظاہر کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں مذہبی آزادی کو لاحق خطرات دور کیے جانے کی ضرورت ہے۔ بھارت کے مذہبی گروپوں نے امریکی رپورٹ کا خیر مقدم کیا اور ایک مخصوص نظریے کے حامل افراد کی جانب سے مذہبی اقلیتوں پر ہونے والے حملوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ دہلی کے ایک تھنک ٹینک انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز کے چیئرمین ڈاکٹر منظور عالم نے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ اس حکومت نے حلف تو آئین کا لیا ہے لیکن وہ احکامات آر ایس ایس کے صدر دفتر سے لیتی ہے۔
جب سے مودی جی کی سرکار آئی ہے، کانسٹیٹیوشن کی جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کی جو روح ہے، جو لیٹر اینڈ اسپرٹس ہیں، جو مذہبی آزادی اور کام کرنے کی آزادی، سوچنے کی آزادی، مختلف آزادی جو دی گئی ہے، وہ اس وقت دو سال ڈھائی سال میں ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ نہ صرف زبردستی کی جا رہی ہے بلکہ خوف و ہراس بھی مسلمانوں کے بیچ میں بھی، اقلیتوں کے بیچ میں بھی، دلتوں کے بیچ میں بھی، او بی سی کے بھی ایک سیکشن کے بیچ میں بھی بہت تیزی سے پیدا ہو رہا ہے۔
آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے صدر نوید حامد نے کہا کہ یہ حکومت کے سوچنے کا وقت ہے کہ بھارت کے سب سے بڑے حلیف امریکہ نے یہاں کی مذہبی آزادی کو لاحق خطرات پر تشویش ظاہر کی ہے۔
یہ ہندوستان کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے کہ آج مودی حکومت کا جو سب سے بڑا حلیف ہے اوباما ایڈمنسٹریشن، اس کی وزارت خارجہ، اس کی جو مذہبی رواداری کی پوری سلیٹ ہے وہ جو داغدار ہوئی ہے، اس کا سوال نہیں اٹھا رہے۔ تو یہ ہندوستان بدنام ہو رہا ہے۔ اس رپورٹ کے آنے کے بعد ثابت ہو گئی ہے بات کہ یہاں پر جو انٹالرنس ہے اس میں بڑھوتری ہوئی ہے۔
حکومت کا کہنا ہے کہ وہ تمام شہریوں کی مذہبی آزادی کے تحفظ کی پابند ہے اور اس کے خلاف قدم اٹھانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرے گی۔ وزیراعظم نریندر مودی بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اس حکومت کا نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس۔ حکومت تمام اقلیتوں کی مذہبی آزادی کے تحفظ میں یقین رکھتی ہے۔ وزارت داخلہ نے منگل کے روز ایک ایڈوائزری جاری کر کے تمام ریاستی حکومتوں سے کہا تو گائے کے تحفظ کے نام پر قانون ہاتھ میں لینے والوں کو برداشت نہ کریں بلکہ ان کے خلاف سخت کارروائی کریں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پاکستان کی وزارت خارجہ نے ایک بار پھر بھارت پر پاکستانی سرزمین پر دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق مزید تفصیلات بتاتے ہیں۔
پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں رواں ہفتے کے اوائل میں ہونے والے مولے خودکش بم حملے میں 70 سے زائد ہلاکتوں کے بعد وزیر اعلیٰ بلوچستان نے تو اس حملے کا الزام پڑوسی ملک بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی را پر عائد کیا تھا، لیکن ملک میں رواں ہفتے کے دوران پارلیمان میں ہونے والی بحث کے دوران بلوچستان سے تعلق رکھنے والے قانون ساز محمود خان اچکزئی اور بعض دیگر قانون سازوں نے کہا تھا کہ اس حملے کا الزام محض کسی دوسرے ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی پر عائد کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا۔ ان کی طرف سے پاکستانی انٹیلیجنس اداروں کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا گیا کہ انہیں بھی کچھ ذمہ داری لینی چاہیے۔ تاہم جمعرات کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں جب وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا سے کوئٹہ دھماکے میں غیر ملکی عناصر کے ملوث ہونے سے متعلق سوال پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ نفیس زکریا نے کہا کہ پاکستانی سرزمین پر دہشت گردی کی کارروائیوں میں مبینہ طور پر بھارت کے ملوث ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت کی طرف سے تو اس بارے میں فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، لیکن رواں ہفتے بھارت نے نئی دہلی میں تعینات پاکستانی ہائی کمشنر عبد الباسط کو طلب کر کے پاکستان پر سرحد پار سے در اندازی کا الزام لگایا تھا۔ بھارت کا الزام تھا کہ جولائی میں بھارتی کشمیر سے پکڑے گئے مشتبہ دہشت گرد کا تعلق پاکستان سے ہے اور اس نے پاکستان میں لشکر طیبہ کے کیمپوں سے تربیت حاصل کی تھی۔ پاکستان کی طرف سے بھارت کے دعوے کی سختی سے تردید کی گئی تھی اور جمعرات کو بھی پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ نے کہا کہ پاکستان لائن آف کنٹرول پر کسی بھی طرح کی دراندازی میں ملوث نہیں۔ بھارت اس سے قبل بھی اپنے ہاں ہونے والے دہشت گرد واقعات کا الزام پاکستان میں موجود تنظیموں پر عائد کرنے کے علاوہ یہ دعویٰ بھی کرتا رہا ہے کہ ان کے پیچھے پاکستان کی خفیہ انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کا ہاتھ ہے، لیکن پاکستان ان دعووں کو مسترد کرتا رہا ہے اور گزشتہ سال سے پاکستان نے بھی ملک میں عدم استحکام پھیلانے کی تخریبی کاروائیوں کا الزام بھارتی خفیہ ایجنسی را پر عائد کرنا شروع کیا۔ رواں سال کے اوائل میں پاکستانی حکام نے ایک مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کو بلوچستان سے گرفتار کیا تھا اور اس کا اعترافی بیان بھی ذرائع ابلاغ میں نشر کیا، تاہم بھارت نے کلبھوشن کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے پاکستانی دعووں کو مسترد کیا تھا۔ ادھر افغان میڈیا کے مطابق افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ نے جمعرات کو ایک بیان میں پاکستان کا نام لیے بغیر کہا کہ کوئٹہ میں حملہ وہاں کے ملک کی اپنی پالیسی کا نتیجہ ہے۔ واضح رہے کہ روایتی حریف بھارت کے علاوہ حالیہ مہینوں میں پاکستان کے اپنے پڑوسی ملک افغانستان سے بھی سفارتی تعلقات میں تناؤ آیا ہے۔ افغانستان کی طرف سے تواتر کے ساتھ پاکستان پر یہ الزامات لگائے جاتے رہے ہیں کہ پاکستان دہشت گردوں میں تفریق کرتا ہے اور افغانستان میں دہشت گردی میں ملوث عناصر بھی پاکستان میں چھپے ہوئے ہیں، لیکن اسلام آباد ان دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہتا آیا ہے کہ بلا تفریق تمام دہشت گردوں کے خلاف کاروائیاں کی جا رہی ہیں اور پاکستان اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دینے کے عزم پر قائم ہے۔ پاکستان نہ صرف ان الزامات کی تردید کرتا رہا ہے بلکہ اس کا کہنا ہے کہ ایسے بیانات کسی صورت بھی خطے کے امن کے لیے سود مند نہیں ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کوئٹہ میں ایک بڑے بم کے چند روز بعد، جس میں شہر کے سینئر وکلاء کی ایک بڑی تعداد ماری گئی تھی، ایک اور بم دھماکے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ میں مزید تفصیلات پیش خدمت ہیں۔
پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں رواں ہفتے کے اوائل میں ایک مہلک خودکش بم دھماکے کے بعد جمعرات کی صبح ایک اور بم دھماکہ ہوا، جس میں سیکیورٹی اہلکاروں سمیت کم از کم 13 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق مرکزی شہر کوئٹہ کے علاقے زرغون روڈ پر جس وقت یہ دھماکہ ہوا، اس وقت وفاقی شرعی عدالت کے جج ظہور احمد شاوانی کا قافلہ یہاں سے گزر رہا تھا اور بظاہر اس بم حملے کا نشانہ بھی یہی قافلہ تھا۔ دھماکے سے جسٹس شاوانی تو محفوظ رہے، لیکن ان کے قافلے میں شامل پولیس کی ایک گاڑی کو نقصان پہنچا اور اس پر سوار انسداد دہشت گردی فورس کے 4 اہلکار زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز اور امدادی کارکنوں نے فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ کر زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا۔ صوبائی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے صحافیوں کو بتایا کہ یہ دھماکہ ریموٹ کنٹرول ڈیوائس سے کیا گیا۔
جی، جج کی گاڑی تھی، جج صاحب کی گاڑی گزر گئی تھی اور اس کے پیچھے جو ہے وہ پولیس کی گاڑی کو ٹارگٹ کیا گیا۔ یہ ریموٹ کنٹرول ڈیوائس تھی، اس میں 3 سے 4 کلو گرام جو ہے وہ استعمال کیا گیا تھا ایکسپلوزیو، اور اس میں کوئی بال بیئرنگز وغیرہ نہیں تھے۔ اور دیکھیے، یہی ریزن ہے کہ یہ مصروف شارہ ہے اور اسی کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں جو ٹیررسٹ ہیں، موٹر سائیکل پہ آ کے وہ پلانٹ کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بزدلانہ کاروائیوں سے جو ہمارا مورائل ہے اس کو وہ نیچے نہیں کر سکتے ہیں، اور ہم وی آر ان کانفلکٹ زون، میں بار بار یہ کہتا ہوں، اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہمارے نئے ریزولو کے ساتھ ہم اس جنگ کو لڑیں گے۔ اور بہت جلد ہم کوئٹہ میں، جس طرح کل ایک میٹنگ ہوئی ہے، ہم اپنی سیکیورٹی میئرز کو ریویو کر رہے ہیں اور بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو فزیکلی بھی گراؤنڈ میں نظر آئے گا کہ ایک چینج ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور عوام کو حقیقی معنوں میں تبدیلی نظر آئے گی۔ اس واقعے کی تاحال کسی فرد یا گروہ نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن بلوچستان میں دہشت گرد گروپوں کے علاوہ علیحدگی پسند تنظیمیں بھی ایسی مہلک کاروائیاں کرتی رہتی ہیں۔ یہ دھماکہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب بلوچستان پیر کو کوئٹہ کے سول اسپتال میں ہونے والے بم حملے میں 70 سے زائد افراد کی ہلاکت پر سوگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ پیر کو عملہ آوروں نے پہلے ایک وکیل رہنما بلال انور قاسی کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا اور جب ان کی لاش سول اسپتال منتقل کی گئی تو وہاں وکلاء اور ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کی ایک بڑی تعداد بھی جمع ہو گئی۔ تو اسی اثنا میں یہاں ایک خودکش بمبار نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ دریا اثنا حکام کے مطابق بدھ کی شب سے کوئٹہ کے مضافات میں فرنٹیئر کور، پولیس اور انسداد دہشت گردی فورس کے اہلکاروں نے مشتبہ شدت پسندوں کی تلاش کے لیے ایک کارروائی کا آغاز کیا ہے۔ اس کارروائی میں لگ بھگ 700 اہلکار حصہ لے رہے ہیں۔ واضح رہے کہ کوئٹہ میں عملے کے بعد وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اعلان کیا تھا کہ صوبائی دارالحکومت سمیت جہاں بھی عسکریت پسندوں کی اطلاع ملے گی وہاں کارروائی کی جائے گی۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
اقوام متحدہ کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ روس شام کے محصور شہر حلب میں کی جانے والی فوجی کارروائی میں 3 گھنٹے کے تعطل میں توسیع پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 3 گھنٹے کا وقفہ کافی نہیں ہے اور وہ کم از کم 48 گھنٹے کی فائر بندی کے لیے کوششیں کر رہا ہے تاکہ ان تقریباً 20 لاکھ لوگوں کو امداد پہنچائی جا سکے جو اس شہر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے روس کی وزارت دفاع نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ وہ شامی شہر حلب کے گرد و نواح میں ہر روز 3 گھنٹوں کے لیے فائرنگ روکیں گے تاکہ لوگوں تک امدادی اشیاء پہنچائی جا سکیں۔ رچرڈ گرین کی رپورٹ میں مزید تفصیلات۔ روسی فوجی جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل سرگئی روتسکوئی کے الفاظ ہیں۔
Для гарантирования полной безопасности прохода колонн внутрь Алеппо завтрашнего дня
وہ کہہ رہے ہیں کہ حلب شہر کے اندر کونوائی کی نقل و حرکت کی مکمل سیکیورٹی کل صبح 10 بجے سے لے کر 1 بجے دوپہر تک ہوگی، مقامی وقت کے مطابق 7 سے 10 بجے تک، جس دوران کسی بھی قسم کا فضائی اور زمینی فوجی آپریشن روک دیا جائے گا۔ اقوام متحدہ نے منگل کے روز خبردار کیا ہے کہ شامی شہر حلب میں 2 ملین سے زیادہ لوگوں کو صاف پانی اور بجلی تک رسائی نہیں۔ اس نے تباہ شدہ انفراسٹرکچر کی مرمت اور انسانی امداد پہنچانے کے لیے لڑائی روکنے کی اپیل کی ہے۔ اقوام متحدہ کی ایجنسیوں نے بارہا ہفتے وار 48 گھنٹوں کے لیے انسانی بنیاد پر لڑائی بند کرنے کے لیے کہا ہے تاکہ حلب کے شہریوں کو ضروری امداد پہنچائی جا سکے اور انہیں وہاں سے نکالا جا سکے۔ حلب شام کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ 5 سال قبل یہاں پر خانہ جنگی شروع ہوئی تھی۔ اس وقت سے لے کر اب تک یہ باغی اور حکومت نواز فورسز کے درمیان لڑائی کا شکار ہے۔ اقوام متحدہ کے شامی سفارتکار سٹیفن دی مستورا نے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ انہیں امید ہے کہ اگست کے آخر میں شامی مذاکرات کا 3rd دور شروع ہوگا، لیکن حلب میں لڑائی کی شدت کی وجہ سے اس میٹنگ کے منعقد ہونے پر شک و شبے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ بہت سے مغربی سفیروں کا کہنا ہے کہ لڑائی کی مکمل بندش کے بغیر بنیادی مذاکرات ممکن نہیں ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے سینئر عہدیداروں نے بتایا ہے کہ روس محاصرے میں آئے ہوئے شامی شہر حلب میں اپنی فوجی کارروائیاں روزانہ 3 گھنٹے کی مدت کو بڑھانے پر آمادگی کا خیال کیا ہے۔ لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی سٹیفن ڈی مسٹورا نے کہا ہے کہ روس نے اپنے اس فیصلے کے بارے میں اقوام متحدہ سے مشورہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ فوجی کارروائی میں 3 گھنٹے کا وقفہ کافی نہیں ہے جس کے دوران حلب میں انسانی بنیادوں پر مدد فراہم کی جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 48 گھنٹے کا وقفہ مؤثر طور پر امداد پہنچانے کے لیے ضروری ہے۔ سٹیفن ڈی مسٹورا کے الفاظ۔
But we have noted today from the Russian Federation availability and willingness to discuss as soon as possible with the UN.
لیکن یہ بات قابل توجہ ہے کہ روسی فیڈریشن کی جانب سے اقوام متحدہ کے ساتھ جس قدر جلد سے جلد ممکن ہو اس معاملے پر تبادلہ خیال کیا جائے تاکہ وہاں پر جو صورتحال ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے، اور ہمارے خیال میں جو ابتدائی نظریہ تھا اس کے بارے میں ہم سے صلاح مشورہ نہیں کیا گیا، لیکن ہمارے جو انسانی بنیادوں پر کام کے لیے دمشق میں رابطہ کار موجود ہیں ان کے لیے یہ وقت کافی نہیں ہے۔ یہ الفاظ تھے سٹیفن ڈی مسٹورا کے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ حلب میں خوراک اور ادویات کا ذخیرہ خطرناک حد تک کم ہو رہا ہے، جہاں تقریباً 300,000 لوگ جولائی کے اوائل سے انسانی بنیادوں پر امداد سے محروم ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت اور باغی فورسز کے درمیان حالیہ ہفتوں میں شدت پکڑتی ہوئی لڑائی نے حلب کے بجلی اور پانی کی فراہمی کے نظام کو بھی نقصان پہنچایا ہے، جس کے نتیجے میں کوئی 2,000,000 افراد کی پانی اور بجلی تک پہنچ نہیں ہے۔ وائس آف امریکہ سے ایک سوال کے جواب میں اسٹیفن ڈی مسچورا نے کہا کہ وہ ان رپورٹوں کی تصدیق کے قابل نہیں ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ کلورین گیس حلب میں پھینکی گئی، لیکن انہوں نے کہا کہ اس بات کے بہت سے شواہد ہیں کہ ایسا ہوا ہے۔ مشتبہ کلورین گیس اطلاعات کے مطابق شامی حکومت کے ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے ایک بیرل بم میں پھینکی گئی، جس کے نتیجے میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور بہت سے دوسرے زخمی ہوئے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ امن کی بجائے دہشت گردی کا راستہ اختیار کر رہا ہے۔ پوٹن کی طرف سے یہ بیان کرائمیا میں ہوئے حملوں کے بعد سامنے آیا، جن کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ ان کی منصوبہ بندی یوکرین کی فوج اور انٹیلیجنس فورسز نے کی ہے۔ پوٹن نے بدھ کو ماسکو میں ایک پریس کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہا، پوٹن کہہ رہے ہیں کہ تشدد کو بڑھاوا دینے کی کوشش اور تنازع پر اکسانے سے ان کا مقصد صرف یوکرینی عوام کی توجہ ان لوگوں سے ہٹانا ہے جنہوں نے کیف میں اقتدار پر قبضہ کر رکھا ہے اور جس کو اس کو اپنے ہاتھ میں لیے رکھتے ہیں اور عوام سے اسے چرا لیتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم بلا شبہ بنیادی ڈھانچے اور شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے، اور اس کے علاوہ سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے مزید مؤثر اضافی اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ تاہم یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے پوٹن کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے انہیں یکساں طور پر غیر سنجیدہ اور پاگل پن قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کرائمیا کا قبضہ ختم کرانے کے لیے ہم کبھی بھی دہشت گردی کو استعمال نہیں کریں گے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل جمعرات کے روز ایک اجلاس کر رہی ہے جس میں یوکرین کی درخواست پر کرائمیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر غور کیا جائے گا۔ روس نے کیف پر الزام لگایا کہ وہ متنازع جزیرہ نما میں حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن یوکرین نے فوری طور پر بند کمرے کے اجلاس کی درخواست کی تھی، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کے تدارک پر بات چیت کی جائے گی۔ امریکہ میں حریف صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ اپنی اپنی انتخابی مہم جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس دوران دونوں کا ایک دوسرے کے خلاف تلخ جملوں اور بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ہلری کلنٹن کی جاری ہونے والی حالیہ ای میلز کے معاملے پر ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کو ایک بار پھر نئی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ای میلز اس دور کی ہیں جب امریکہ کی وزیر خارجہ تھیں۔ اس دوران مختلف ان کی غیر سرکاری تنظیم کلنٹن فاؤنڈیشن کو ملنے والی عطیات کو ٹرمپ اپنی مہم کے دوران تنقید کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ترکی نے شمالی عراق میں کرد باغیوں کے ٹھکانوں کو اپنے فضائی حملوں کا نشانہ بنایا ہے، اور استنبول میں کرد نواز سیاسی دفتروں پر چڑھائی کر دی ہے۔ اس سے پہلے جنوب مشرقی ترکی میں مہلک بم دھماکے ہوئے تھے جن کا الزام باغیوں پر عائد کیا گیا۔ سرکاری میڈیا نے بتایا ہے کہ فضائی حملوں میں متعدد باغی مارے گئے۔ ترکی کردستان ورکرز پارٹی کے ارکان پر اسی طرح کے فضائی حملے کرتا رہتا ہے جو عشروں سے باغیانہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ نیٹو نے ترکی کے ساتھ اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے تاکہ ترکی کی تشویش کا مداوع کیا جائے، جسے شکایت ہے کہ مغرب اس کی مکمل حمایت نہیں کرتا۔ نیٹو کی ترجمان خاتون نے بدھ کے روز کہا کہ ترکی ہمارا ایک اہم ساتھی ہے جو نیٹو کی مشترکہ کوششوں کے حوالے سے قابل قدر عطیات فراہم کرتا ہے۔ اتحاد کی کثرت رائے پر مبنی فیصلوں میں وہ پورا حصہ لیتا ہے، اور ایسے میں جب ہمیں موجودہ نسل کی سیکیورٹی کے بڑے چیلنجز درپیش ہیں۔ آسٹریلیا کے نوجوان تیراک اولمپکس میں 100 میٹر فری اسٹائل تیراکی کے مقابلے میں طلائی تمغہ جی کا 48 سالوں میں یہ اعزاز حاصل کرنے والی پہلے آسٹریلوی تیراک بن گئے ہیں۔ 18 سالہ چارمرز نے 47.58 سیکنڈز میں یہ مقابلہ جیتا۔ اس سے قبل آسٹریلیا کی طرف سے ان مقابلوں میں 1968 میں میکسیکو سٹی میں اولمپکس میں سونے کا تمغہ جیتا تھا۔ اسی کے ساتھ اب تک کی یہ خبریں ختم ہوئیں۔
ن میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔ جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، urduvoa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں urduvoa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11:30، بھارت میں 12 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2:30 بج رہے ہیں۔ پاکستان کے ایوان زیری نے جمعرات کے روز سائبر جرائم روکنے کے متنازع بل کی منظوری دے دی ہے، تاہم اس کے مخالف سرگرم کارکنوں نے خبردار کیا ہے کہ اسے آزادی تقریر پر پابندی لگانے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ناصر محمود مزید تفصیلات بتاتے ہیں۔
دنیا کرکٹ کا ایک بڑا نام لٹل ماسٹر یعنی کہ حنیف محمد جمعرات کو طویل عرصہ بیمار رہنے کے بعد کراچی کے ایک نجی ہسپتال میں انتقال کر گئے۔ حنیف محمد سرطان کے مرض میں مبتلا تھے اور ایک عرصے سے ان کا علاج جاری تھا۔ پچھلے دنوں ان کی طبیعت خراب ہو جانے کی وجہ سے انہیں کراچی کے ایک نجی ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس وقت حنیف محمد کو سانس لینے میں تکلیف کی شکایت تھی۔ جمعرات کو حنیف محمد کی طبیعت ناساز ہونے پر انہیں انتہائی نگہداشت دی جا رہی تھی، اور دوپہر کو تو ان کے انتقال کی خبریں بھی منظر عام پر آ گئی تھیں، جس کی بعد میں تردید کر دی گئی تھی۔ لیکن بالآخر جمعرات کی شام ہسپتال کے ترجمان کے حوالے سے مقامی ذرائع ابلاغ میں پھر سے لٹل ماسٹر حنیف محمد کے انتقال کی خبریں نشر ہوئیں۔ حنیف محمد کے بارے میں وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ملک کے مایا ناز محقق عقیل عباس جعفری نے کہا کہ حنیف محمد 1934 میں بھارتی گجرات میں جوناگڑھ میں پیدا ہوئے اور پاکستان میں کرکٹ کو عوام میں مقبول کروانے میں ان کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔
حنیف محمد صاحب کا جو ایک ریکارڈ ایسا ہے کہ جو شاید کرکٹ کے جو ریکارڈ تحریر کرنے والے لوگ ہیں اور جو کمپائر کرتے ہیں اس طرح کی دلچسپ چیزیں، ان کی نظروں سے اوجھل ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کے پہلی شخصیت ہیں جن کا ذکر گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں آیا، اور یہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈز کا پہلا ایڈیشن تھا جو 1955 میں شائع ہوا تھا، کہ انہوں نے دنیا کی سست ترین ٹیسٹ سینچری اس وقت اسکور کی تھی، اور یہ 142 رنز بنائے تھے انہوں نے بہاولپور میں انڈیا کے خلاف ٹیسٹ میچ میں 1955 سے پہلے بنائی تھی، اور اس میں اس سینچری کو اسکور کرنے میں انہیں 7 گھنٹے 48 منٹ لگے تھے۔ پر یہ جو ایک اور ان کا ورلڈ ریکارڈ جو پچھلے 56 سال سے ناقابل تسخیر ہے، وہ بھی ٹیسٹ کرکٹ کے حوالے سے ہے کہ جو انہوں نے 337 رنز کی میراتھن اننگ کھیلی تھی ویسٹ انڈیز کے خلاف، وہ اسکور کی تھی انہوں نے 970 منٹ میں، 16 گھنٹے 10 منٹ۔
مقامی ذرائع ابلاغ پر سیاستدانوں، کھلاڑیوں اور سول سوسائٹی کے ممبران سمیت زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد حنیف محمد کے انتقال پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں، جبکہ مختلف چینلز پر حنیف محمد کی زندگی پر خصوصی پروگرامز بھی دکھائے جا رہے ہیں۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
اور سامعین، یہ تھے ہمارے نمائندے کراچی سے شہزاد حسین، جو بتا رہے تھے کہ پاکستان کے مایا ناز سابق کرکٹر حنیف محمد جمعرات کو کراچی میں انتقال کر گئے، ان کی عمر 81 برس تھی۔ اور سامعین، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ پاکستان کے ایوان زیری نے جمعرات کے روز سائبر جرائم روکنے کے متنازع بل کی منظوری دے دی ہے۔ کچھ مزید تفصیلات بتاتے ہیں، اسلام آباد سے ناصر محمود۔
پاکستان کے ایوان زیری یعنی قومی اسمبلی نے جمعرات کو ترمیم شدہ سائبر کرائم بل کثرت رائے سے منظور کر لیا. یہ مسودہ قانون ایوان والا سے پہلے ہی منظور ہو چکا ہے, لہٰذا اب یہ صدر مملکت ممنون حسین کے پاس بھیجا جائے گا جن کے دستخط سے یہ باقاعدہ قانون کی صورت اختیار کر لے گا. کمپیوٹر یا انٹرنیٹ کے ذریعے کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کی روک تھام کے لیے بنائے گئے اس مجوزہ قانون کی حزب مخالف کی بعض جماعتیں, انٹرنیٹ صارفین کے حقوق اور انسانی حقوق کی تنظیمیں مخالفت کرتی آ رہی ہیں. حکومت نے تمام تر مخالفت کے باوجود رواں سال اپریل میں سائبر کرائم بل 2015 قومی اسمبلی سے منظور کروا لیا تھا اور سینٹ میں بھیجے جانے پر حزب مخالف اور دیگر فریقین کی مشاورت سے تجویز کردہ متعدد ترامیم کے ساتھ اسے گزشتہ ماہ منظور کرتے ہوئے دوبارہ ایوان زیری میں بھیجا گیا تھا. اس بل میں مختلف سائبر جرائم کے زمرے میں آنے والے کسی بھی جرم کے تحت 14 سال تک کی قید کی سزائیں اور 5 کروڑ روپے تک کے جرمانے عائد کیے جا سکیں گے. بل کے مطابق سائبر جرائم کی تحقیقات کے لیے ہائی کورٹ کی مشاورت سے خصوصی عدالتیں قائم کی جائیں گی جن کے فیصلوں کے خلاف 30 دن میں اعلی عدلیہ میں اپیل کی جا سکے گی. انٹرنیٹ کے ذریعے منافرت پھیلانا, بچوں کی غیر اخلاقی تصاویر جاری کرنا, دہشت گردوں کی معاونت, دھوکہ دہی اور انٹرنیٹ ڈیٹا کے غلط استعمال پر قید کی سزائیں اور جرمانے عائد کیے جا سکیں گے. بل کی منظوری سے قبل بھی قومی اسمبلی میں حزب مخالف کی سب سے بڑی دو جماعتوں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس کے خلاف آواز اٹھائی گئی. پیپلز پارٹی کی رکن پارلیمنٹ نفیسہ شاہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ان کی جماعت نے بل میں تبدیلی کے لیے سفارشات دی تھیں, لیکن اس کے مضمرات کے پیش نظر وہ اب اس کی مخالفت کر رہی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ حکومت جلد بازی میں اسے منظور کر رہی ہے جو کہ مناسب نہیں ہے.
یہ بنیادی طور پر جو آئین کا آرٹیکل ہے, آرٹیکل 19 فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف انفارمیشن, اس کی یہ نفی کرتا ہے. تو اس میں بہت زیادہ سول سوسائٹی میں, یوتھ میں اس کے حوالے سے تشویش ہے, کیونکہ پاکستان میں ایک وائبرنٹ سوشل میڈیا کلچر ڈیولپ ہوا ہے. تو ہم تو اس کی مذمت کرتے ہیں کہ اس قانون کو بلا سوچے سمجھے جلد بازی میں حکمران جماعت پاس کر رہی ہے پولیٹیکل ایکسپیرینس کی وجہ سے, اور اس کے برے نتائج نکلیں گے. اور اس سے کوئی بھی معاشرے میں سول سوسائٹی ہو, یوتھ ہو, پولیٹیکل پارٹیز جو ہے پروگریسو اور لبرل پولیٹیکل پارٹیز, وہ اس سے ناخوش ہوں.
انٹرنیٹ صارفین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم بائٹس فار آل کے عہدیدار شہزاد احمد کہتے ہیں کہ بل سے متعلق ان کے تحفظات اپنی جگہ موجود ہیں اور یہ بل بنیادی شخصی آزادی پر قطغن کے مترادف ہوگا.
خاص طور پر پولیٹیکل ایکسپریشن اور مذہبی آزادیاں جو ہیں وہ اس بل کی وجہ سے بہت زیادہ افیکٹ ہوں گی. ہمارے یہاں پولیٹیکل ایکسپریشن بھی اتنا آسان نہیں ہے. لوگ اپنے آپ کو آرگنائز کرنے کے لیے, موبلائز کرنے کے لیے سائبر اسپیس کا استعمال کرتے تھے, انٹرنیٹ کا استعمال کرتے تھے, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال کرتے تھے. ہمارا یہ خیال ہے کہ اب یہ سب ان سب کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اس میں ایسی کازز ہیں, ایسی ٹرمینالوجیز ہیں جن کی وجہ سے اگر گورنمنٹ اور اتھارٹیز چاہیں گی تو اس لا کو استعمال کرتے ہوئے وہ ہماری جو بنیادی شخصی آزادیاں ہیں ان پر بے طرح قدغن لگا سکتی ہیں.
تاہم حکومت اس تنقید کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے کہہ چکی ہے کہ طویل مشاورت کے بعد ہی اسے حتمی شکل دی گئی اور اس کا مقصد دور حاضر کے چیلنجوں سے نمٹنے میں مدد لینا ہے. حکومت کے بقول اس بل پر عمل درآمد کی نگرانی کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے گی جو سال میں 2 مرتبہ اس کی کارکردگی سے ایوان کو آگاہ کرے گی. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
امریکہ میں حریف صدارتی امیدواروں ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز ایک دوسرے کے خلاف تلخ جملوں اور بیانات کا استعمال کیا. رچرڈ گرین کی رپورٹ کی تفصیلات کے ساتھ شہناز نفیس.
کنزرویٹو جوڈیشل واچ گروپ نے ہلری کلنٹن کی مزید ای میلز جاری کی ہیں. یہ ای میلز اس دور میں بھیجی اور وصول کی گئیں جب وہ امریکہ کی وزیر خارجہ تھی. ان ای میلز کا تبادلہ امریکی محکمہ خارجہ میں کلنٹن کے معاونین اور غیر سرکاری تنظیم کلنٹن فاؤنڈیشن کے عہدیداروں کے مابین ہوا تھا. یہ خیراتی ادارہ ہلری کلنٹن نے اپنے خاوند اور سابق امریکی صدر کلنٹن کے ساتھ مل کر شروع کیا تھا. کنزرویٹیوز نے الزام لگایا ہے کہ ان ای میل سے ثابت ہوا ہے کہ کلنٹن فاؤنڈیشن کو مدد دینے والوں کو محکمہ خارجہ تک خاص رسائی دی گئی. کلنٹن مہم ان الزامات کو رد کرتی ہے. فلوریڈا میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ان ای میل سے ثابت ہوا ہے کہ کلنٹن بقول ان کے کھیل کے لیے ادائیگی میں ملوث رہی ہیں.
It revealed the lies, the deception, the dishonesty. And I say that the single greatest achievement
ان ای میلز نے جھوٹ، دھوکے اور بددیانتی کو بے نقاب کیا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ان مسائل سے نکلنا ہی ہلری کلنٹن کا اپنی کریئر کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی. یہ الفاظ تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے. منگل کے روز ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کے اس بیان پر سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر مس کلنٹن نے اسلحے کی ملکیت پر پابندی لگانے کی کوشش کی تو اسلحے کی حمایت کرنے والے کلنٹن کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. کلنٹن مہم نے اسے ٹرمپ کی طرف سے کلنٹن کے خلاف تشدد اکسانے والا بیان قرار دیا ہے. آیووا میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مس کلنٹن نے کہا کہ ٹرمپ کا یہ بیان حد پار کر گیا ہے. ان کے الفاظ،
I think is a critical difference between my opponent and myself. Words matter, my friends. And if you are running to be president or you are president of the United States, words can have
میں آپ کو وہ نازک فرق بتا دوں جو مجھ میں اور میرے حریف میں ہے. میرے دوستوں، الفاظ معنی رکھتے ہیں، اور اگر آپ صدارت کے لیے امیدوار ہوں یا آپ امریکہ کے صدر ہوں تو الفاظ کے بہت ہی زبردست نتائج نکل سکتے ہیں. یہ الفاظ تھے ہلری کلنٹن کے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کا یہ بیان بہت واضح تھا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لوگ جو اسلحہ رکھنے سے متعلق قانون کا تحفظ چاہتے ہیں وہ متحد ہو کر ہلری کلنٹن کے خلاف ووٹ دیں. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کے صدارتی امیدوار ان ریاستوں میں اپنے جلسے کر رہے ہیں جہاں کے ووٹ دہندگان نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے. ڈیموکریٹ پارٹی کی نامزد امیدوار ہلری کلنٹن ریاست آیووا گئیں جہاں انہیں توقع ہے کہ ووٹر اقتصادی ترقی سے متعلق ان کے منصوبے کی جانب متوجہ ہو سکتے ہیں. ان کے ریپبلکن حریف ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ہی پارٹی کے کچھ ارکان کی جانب سے تعلقی کے اظہار کے باوجود خود پر ہونے والی تنقید کی پرواہ نہیں کر رہے. وائس آف امریکہ کی زلتسہ ہوک کی رپورٹ میں مزید تفصیلات.
منگل کے روز خبروں کی شہ سرخیوں میں ٹرمپ کی اس رائے پر تشویش کا اظہار کیا گیا تھا کہ دوسری ترمیم یعنی ہتھیاروں کی ملکیت کا مطلب کلنٹن کو سپریم کورٹ کے ججوں کی تعیناتی سے روکنا ہو سکتا ہے. بہت سے لوگ ان کے اس تبصرے کو تشدد کے لیے اکسانے کے طور پر دیکھ رہے ہیں، لیکن نیو یارک کے ایک ووٹر ایلیکس یانکوفسکی ایسا نہیں سمجھتے.
I don't know, man. I'm sorry. That sounds just kind of weird. He always says something like that. Like, is it on purpose, you think?
وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا. مجھے یہ چیز ایک طرح سے پراسرار رکھتی ہے. وہ ہمیشہ اسی طرح کی چیزیں کہتے ہیں. کیا اس کا کوئی مقصد ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ حسب معمول لوگوں میں ہلچل پیدا کرتے ہیں. وہ جذباتی مقرر ہیں. سچی بات یہ ہے کہ میں صرف ایک وجہ سے ہلری کلنٹن کو ووٹ دوں گا، کیونکہ وہ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کا کوئی جواز نہیں ہوتا. ایک ایسے وقت میں جب کہ ٹرمپ کے حامی اس سے انکار کر رہے ہیں کہ ان کا مقصد تشدد تھا، ریپبلکن امیدوار نے ریاست ورجینیا میں ایک ریلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ وہ میڈیا کا اعتبار نہ کریں. صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ ہیں،
The New York Times actually did a story and this is sort of amazing. They actually said, we hate him so much. Essentially they're saying we hate him so much.
نیو یارک ٹائمز نے ایک خبر شائع کی اور یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہم ان سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں. خاص طور پر انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں. ہم متعصبانہ رویے کی طرف بڑھ رہے ہیں. ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ خبروں سے منسلک میڈیا ہلری کلنٹن کی ان کی وزارت خارجہ دور کی ای میلز کے ایک مجموعے کے تازہ ترین انکشاف کو بڑے پیمانے پر نظر انداز کر رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ چند ایک ذرائع ہی محکمہ خارجہ کی کلنٹن فاؤنڈیشن کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کے بارے میں سوال اٹھا رہے ہیں.
A couple of very bad ones came out and it's called pay for play. And some of these were really, really bad and illegal. If it's true, it's illegal.
ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بہت خراب ادارے سامنے آئے ہیں. اسے کھیل کے لیے ادائیگی کہا جاتا ہے. ان میں سے کچھ حقیقت میں بہت برے ہیں اور غیر قانونی ہیں. اگر یہ سچ ہے تو یہ غیر قانونی ہے. ڈیموکریٹ پارٹی کی صدارتی امیدوار
ہلری کلنٹن نے کہا ہے کہ ٹرمپ نے ایک بار پھر یہ ثابت کیا ہے کہ امریکہ کی کمانڈر ان چیف بننے کا وہ مزاج نہیں رکھتے۔ بدھ کے روز ریاست آیووا کے اپنے دورے کے موقع پر انہوں نے بدستور اپنی توجہ معیشت پر مرکوز رکھی۔ ان کے الفاظ ہیں،
آئی ایم سم ون ہو بلیوز دیٹ اف وی ڈو انفراسٹرکچر اینڈ وی ڈو کلین رینیوبل انرجی جابز،
میں ان لوگوں میں شامل ہوں جن کا خیال ہے کہ اگر ہمارے پاس بنیادی ڈھانچہ موجود ہے اور ہمارے پاس دوبارہ قابل استعمال شفاف توانائی کے شعبے میں روزگار کے مواقع ہیں تو ہم ایک ایسی 21ویں صدی کی معیشت کی جانب گامزن ہیں جو ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہوگی، نہ کہ صرف اعلیٰ مقام رکھنے والوں کے لیے۔ کلنٹن کا کہنا ہے کہ ان کا اقتصادی منصوبہ روزگار کے 1 کروڑ سے زیادہ مواقع پیدا کرے گا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ ریپبلکن جماعت کے لیے صدارتی نامزدگی حاصل کرنے والے ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر باراک اوباما کی عراق اور شام میں جاری پالیسیوں پر اپنی تنقید میں اضافہ کر دیا ہے اور انہیں دہشت گرد گروپ داعش کا بانی قرار دیا ہے۔ رچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرل گل۔
قبل ازیں ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیموکریٹ جماعت کی صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کو ایسی پالیسیوں کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا جن کی وجہ سے داعش نامی دہشت گرد گروپ معرض وجود میں آیا تھا۔ تاہم بدھ کے روز ریاست فلوریڈا کے شہر فورٹ لانڈر ڈیل میں ٹرمپ نے اپنی تنقید میں مزید شدت پیدا کرتے ہوئے کہا،
In many respects, you know, they honor President Obama. ISIS is honoring President Obama.
داعش صدر اوباما کا احترام کرتی ہے، کئی لحاظ سے وہ صدر اوباما کی قدر کرتی ہے۔ وہ داعش کے بانی ہیں، ہاں وہ داعش کے بانی ہیں، وہ اس کے بانی ہیں، انہوں نے داعش کی بنیاد رکھی ہے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ اس کی شریک بانی بددیانت ہلری کلنٹن ہیں۔ شریک بانی بددیانت ہلری کلنٹن۔ جب ٹرمپ سے ان کے بیان کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے اپنے دعوے کو بار بار دہرایا۔ ہلری کلنٹن جب امریکی سینیٹر تھیں تو انہوں نے عراق میں جنگ کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ باراک اوباما اس وقت سینٹ کے رکن نہیں تھے لیکن انہوں نے کھلے عام اس کی مخالفت کی تھی۔ امریکی قیادت میں ہونے والی عراق جنگ کو وسیع پیمانے پر عدم استحکام پیدا کرنے والی ایک ایسی جنگ کے طور پر دیکھا جاتا ہے جس کے بموجب شام میں حالیہ بحران شروع ہوا۔ چند ریپبلکن ارکان صدر اوباما اور ہلری کلنٹن پر اس لیے تنقید کرتے ہیں کہ 2 سال پہلے جب یہ گروپ عراق اور شام کے علاقوں پر قبضہ کر رہا تھا تو دونوں نے داعش کے خلاف جارحانہ طرز عمل اختیار نہیں کیا تھا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جنوبی سوڈان کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کی جانب سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بانٹے جانے والے قرارداد کے ایک مسودے کو مسترد کرتا ہے۔ اس مسودے میں علاقائی فوج کو جوبا اور ملک کے ان علاقوں میں تعینات کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے جہاں متشدد تصادم ہونے کی وجہ سے حالات سخت کشیدہ ہیں۔ رچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
جوبا حکومت کے وزیر اطلاعات مائیکل ماکاؤ کا کہنا ہے کہ جنوبی سوڈان میں اقوام متحدہ کی نگرانی میں بھیجی جانے والی کسی بھی فوج کو تسلیم نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس سے جنوبی سوڈان کی خود مختاری پر حرف آئے گا۔ مائیکل ماکاؤ کا کہنا تھا،
It is our right to object. And if people decide to impose it, then this is outside the
مسترد کرنا ہمارا حق ہے، اور اگر لوگوں نے اس کو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا تو پھر یہ اقوام متحدہ کے کنونشن اور دیگر مسودات اور علاقائی مسودات سے ہٹ کر ہوگا۔ دنیا میں کہیں بھی آپ از خود نافذ کرنے کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں ہم جانتے ہیں کہ کبھی کبھار امریکہ اپنے طور پر فیصلے کرتا ہے کیونکہ وہ عالمی طاقت ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اقوام متحدہ کے مشن کی فوج کی اس علاقے میں تعینات رہنے کی مدت میں اضافہ کر دیا ہے۔ تعیناتی کی مدت آئندہ جمعے کو ختم ہونے والی تھی۔ انٹر گورنمنٹل اتھارٹی آن ڈیولپمنٹ نامی علاقائی تجارتی بلاک کے سربراہان ادیس ابابا میں ملاقات کر رہے ہیں تاکہ مجوزہ علاقائی تحفظ فوج پر بات چیت کر سکیں۔ جنوبی سوڈان کے حکام نے اقوام متحدہ کے مشن کے تحت کسی محافظ فورس کی تعیناتی کی مخالفت کی ہے۔ مائیکل ماکوئی کا کہنا ہے کہ حکومت کو تشویش ہے کہ اس سے اقوام متحدہ مشن فورس یا کوئی بھی اور فوج ڈرون یا بغیر پائلٹ کے مسلح طیارے استعمال کر سکتی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پولیس کے ہاتھوں گولی مار کر ہلاک کرنے کے واقعات جو اکثر اوقات افریقی امریکی کمیونٹی کے اندر ہوتے ہیں گزشتہ 2 برسوں سے خبروں میں نمایاں رہے ہیں اور اسی طرح حالیہ مہینوں میں پولیس اہلکاروں کو ہدف بنا کر گولیاں مارنے کے واقعات کی خاصی تشہیر ہوئی ہے۔ پولیس اور افریقی امریکی کمیونٹی کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کا سبب بننے والے اسلحے سے منسلک تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات ریاست کیلیفورنیا کے لاس اینجلس جیسے شہروں میں حفاظتی بندوبست کو یقینی بنانے کے لیے سڑکوں اور فضاؤں میں پولیس کی موجودگی بڑھانے کو فروغ دے رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی الزبتھ لی نے لاس اینجلس کے جنوبی حصے میں افلاس زدہ اقلیتی آبادیوں کا دورہ کر کے یہ بتایا ہے کہ وہاں اب کس طرح پولیس اس نئی بے رحم حقیقت کا مقابلہ کر رہی ہے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ شہناز نفیس۔
یہ بچے اس نسلی تناؤ سے لا علم ہیں جو افریقی امریکیوں کی بہت سی آبادیوں اور پولیس کے درمیان موجود ہے۔ انہیں صرف یہ پتا ہے کہ وہ اس پولیس آفیسر کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں جن کے پاس ایک اچھی کار بھی ہے۔ لاس اینجلس کے محکمہ پولیس کے زیدی بورکوس کہتے ہیں، میں پارک میں آنے والے ان بچوں کے لیے ایک مثالی کردار بنتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ میں کمیونٹی میں اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں ایک پولیس آفیسر ہونے کی اپنی حیثیت کا لطف اٹھاتا ہوں۔ یہ الفاظ تھے زیدی بورکوس کے۔ لاس اینجلس پولیس کا کہنا ہے کہ کمیونٹی کے اندر ان کی اس طریقے سے شمولیت نفاذ قانون کے مقامی اداروں کے متعلق پائے جانے والے منفی اثرات کو زائل کرنے کے لیے ضروری ہے، لیکن لاس اینجلس کے سٹی ہال کی جانب جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ پولیس کے بارے میں منفی نظریات موجود ہیں۔ بلیک لائفز میٹر نامی تحریک سے تعلق رکھنے والے مظاہرین یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ لاس اینجلس پولیس کے سربراہ کو برطرف کیا جائے۔ وہ ایک کمیشن کے ان نتائج کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں کہ لاس اینجلس کے محکمہ پولیس کے ایک اہلکار نے اس وقت قوانین کی خلاف ورزی نہیں کی تھی جب اس نے گزشتہ سال ایک سیاہ فام عورت کو گولی مار کر ہلاک کیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ عورت ایک چاقو کے ساتھ پولیس کے اہلکار کی جانب بڑھی تھی۔ یہ ایک ایسا الزام ہے جس پر بہت سے لوگ اعتبار نہیں کرتے۔ بلیک لائفز میٹر گروپ کے لاس اینجلس کی منتظم میلینا عبداللہ کہتی ہیں،
لاس اینجلس لائک پریٹی مچ ایوری پولیس ڈپارٹمنٹ ان دی نیشن ہیز اے سیویئر پرابلم۔
لاس اینجلس کی پولیس کو ملک بھر کے دوسرے پولیس کے محکموں کی طرح سب لوگوں کے ساتھ برتاؤ میں، خاص طور پر سیاہ فاموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ اور ذہنی طور پر معذور افراد کے ساتھ برتاؤ میں سنگین نوعیت کے مسئلے کا سامنا ہے۔ یہ الفاظ تھے میلینا عبداللہ کے۔ لاس اینجلس کے لیے نسلی کشیدگیاں کوئی نئی بات نہیں ہیں۔ 20 سال سے زیادہ عرصہ پہلے پولیس کے ہاتھوں ایک افریقی امریکی روڈنے کنگ کی مار پیٹ کے بعد ہونے والے ہنگامے کیپٹن اینڈرو نیمن سمیت لاس اینجلس میں رہنے والے لوگوں کے یادوں میں اب بھی تازہ ہے۔
It really touched me personally because that was not the Los Angeles that I grew up in.
کیپٹن اینڈرو نیمن کہہ رہے ہیں کہ اس واقعے نے مجھے ذاتی طور پر متاثر کیا کیونکہ یہ وہ لاس اینجلس نہیں تھا جس میں میں پلا بڑا، لیکن مجھے خوشی ہے کہ میں یہیں رہا۔ ہم نے اپنے سبق یاد رکھیں اور درحقیقت انہیں آگے بڑھایا۔ اس وقت ہم ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکے ہیں جو اس وقت یہ احساس دلا رہا ہے کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیپٹن نیمن کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسمارٹ فونز اور سوشل میڈیا نسلی کشیدگی کی موجودہ لہر کو مزید بڑھکا رہے ہیں۔ ایک بار پھر ان کی آواز،
Allow the public, the general citizen, to take out their smartphone and capture video of a very dynamic situation.
Twitter, Facebook, Instagram, Vine اور سوشل میڈیا کے دوسرے ایپس نے عوام اور شہریوں کو یہ سہولت فراہم کی ہے کہ وہ اپنا اسمارٹ فون لے کر باہر نکلیں اور کسی ڈرامائی صورتحال کی ویڈیو بنائیں اور اسے کسی سیاق و سباق اور کسی فہم و شعور کے بغیر فوراً دنیا کے سامنے پیش کر دیں۔ یہ الفاظ تھے کیپٹن نیمن کے۔ دوسرے لوگوں کا کہنا ہے کہ نئی ٹیکنالوجی نے پولیس کو زیادہ جواب دہ بنا دیا ہے۔ تاہم اس بحث کے دونوں فریقوں کا کہنا ہے کہ تاثر کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس مسئلے کے لیے کام کرنے والے کارکن سکپ ٹاؤن سینٹ کہتے ہیں، ہمیں کمیونٹی کے اس درد پر مرہم رکھنا ہے۔ کمیونٹی پر یہ لیبل لگانا بند کریں کہ وہ تشدد پسند ہیں، بلکہ اس کی بجائے ان کے دکھ درد دور کریں اور تکلیف میں مبتلا لوگوں کو وسائل فراہم کریں۔ تنظیم بلیک لائفز میٹر کی لاس اینجلس کی عہدیدار میلینا عبداللہ کا کہنا ہے،
So we want our funds to be used for things like livable wage jobs.
ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے فنڈز گزر بسر کے اخراجات کی مناسبت سے تنخواہوں کی ادائیگی، ذہنی معذوروں کے علاج معالجے کے لیے وسائل، اسکول کے اوقات کے بعد کے تعلیمی پروگراموں اور کام کے تحفظ اور اس پر نظر رکھنے پر صرف ہونے چاہیے۔ یہ الفاظ تھے میلینا عبداللہ کے۔ لاس اینجلس کے جنوبی حصے میں زیادہ تر رہنے والے لوگوں کو گینگ کی سرگرمیاں روکنے سے متعلق اس طرح کی تقریبات میں پولیس کی زیادہ موجودگی پر کوئی اعتراض نہیں۔ جنوبی لاس اینجلس کے ایک رہائشی بابی جانسنز کہتے ہیں، ہمارے پاس پولیس کے اچھے اہلکار ہیں اور ہمارے پاس برے اہلکار بھی ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی میں اس طرح کی تقریبات میں اپنے ارد گرد اکثر و بیشتر صرف اپنے اچھے اہلکاروں کو ہی دیکھتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے بابی جانسن کے۔ پولیس اور کمیونٹی میں رہنے والے افراد اس چیز پر متفق ہیں کہ تعلقات قائم کرنے کی اس طرح کی کوشش اعتماد کی بحالی کی جانب ایک قدم ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ بچوں کے امراض کے بین الاقوامی ماہر ڈاکٹر ذوالفقار بھٹا سے ماں کے دودھ کی اہمیت کے بارے میں ہماری گفتگو کا پہلا حصہ آپ سن چکے ہیں، آئیے ان سے کچھ اور معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ماں کا دودھ بچے کی بہترین غذا کہا جاتا ہے، اگر ماں کوئی خاص دوائیں استعمال کر رہی ہو تو کیا پھر بھی یہ دودھ محفوظ ہے؟
دیکھیں، میں اتنا وسوخ سے کہہ سکتا ہوں کہ 90-95% دوائیں ایسی ہیں جو کہ عام استعمال کی دوائیاں ہیں، جن کا ماں کے دودھ پہ کوئی ایسا اثر نہیں ہوتا جس سے کہ بچے کو کوئی رسک یا کوئی خطرہ لاحق ہو۔ بعض اوقات ریئر قسم کی دوائیاں ایسی ہیں کہ جس میں ڈاکٹر خود بتا دیتے ہیں ماں کو کہ اگر یہ آپ لے رہی ہوں جتنے تو بچے کو دودھ نہ دیں، جس میں کیا کمیٹک کینسر کی دوائیاں شامل ہیں، بعض بڑی قوی قسم کی اینٹی بایوٹک شامل ہیں جو کہ بعض امراض کے علاج کے لیے، تو وہ جو چیزیں ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں، سو لہٰذا اس میں اتنی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 95% دوائیاں جو اس وقت عام طور پہ دی جاتی ہیں ان کا ماں کے دودھ کے ذریعے سے بچے پہ اثر ہونے کا کوئی امکان نہیں، اور ہم اسی واسطے ماؤں کو جنرل مشورہ یہی دیتے ہیں کہ آپ بالکل بلا تعامل اپنے بچے کو خود اپنا دودھ دیجیے۔
ڈاکٹر صاحب، کیا ماں کی خوراک سے ماں کے دودھ پر کوئی اثر پڑتا ہے، ماں جو کھاتی ہے؟
یہ ایک عام تاثر ہے مگر اس کی کوئی سائنسی وجہ نہیں۔ یہ ضرور ہے کہ اگر ماں پوری طرح لکوڈس یا فلوئڈس نہ لے رہی ہو، ڈی ہائیڈریٹ ہو گئی ہو، تو اسے اس کے دودھ کی اتران اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ عام طور پہ ہوتی ہے۔ بلکہ یہ کہنا کہ جی غذا کے بعض ایسے اجزاء ہیں، سب پیاز کھا لیا یا پالک لے لی یا دیگر ایسی چیزیں لے لی، تو اس سے دودھ کی تاثیر بدل جاتی ہے یا دودھ کا ذائقہ بدل جاتا ہے، تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ میاں نے نظام ایسا رکھا ہوا ہے کہ اگر ماں بیلنس ڈائٹ لے رہی ہے، عام خوراک لے رہی ہے، اور خاص طور پہ بچے کو دودھ دیتے وقت اپنی فلوئڈ انٹیک کا خیال رکھ رہی ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دودھ کے ذائقے میں۔
بعض اوقات ماں کا دودھ اترتا نہیں ہے، فوری طور پر پیدائش بچے کی ہو جاتی ہے لیکن ماں کے پاس دودھ نہیں ہوتا، تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟
یہ بھی قدرت کا نظام ہے۔ دیکھیں، جو نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے اس کی ضروریات ایک 2 دن کے بچے کی، 3 دن کے، 4 دن، 5 دن کے بچے سے بڑی مختلف ہوتی ہے۔ اللہ میاں نے نظام یہ رکھا ہوا ہے کہ پہلے 24 گھنٹے میں نوزائیدہ بچے کو اتنی لکوڈ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، پھر دوسرے دن پہ زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تیسرے دن پہ زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو ماں کا دودھ جو اترتا ہے وہ بھی بچے کی ضرورت کے مطابقت سے اترتا ہے۔ اور اس میں عام طور پہ ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ یہ جو تاثر لوگوں کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے یا ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے کہ ماں کا دودھ کافی نہیں ہے، وہ ایک تاثر ہے، اس کا فیزیولوجیکل یا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور ہم جس طرح آج کل مشورہ دیتے ہیں کہ مائیں بچے کو پیدائش کے گھنٹے کے اندر اندر دودھ پلائیں، اور ہم نے کئی بار یہ بھی دیکھا ہے کہ حالانکہ جراحی یا سیویر انفیکشن سے پیدا ہونے والے بچوں میں بھی ماؤں نے اپنے بچوں کو پیدائش کے فوراً بعد, چلے پہلے گھنٹے میں نہ صحیح ہے, پہلے دو تین گھنٹے کے اندر ہی فیڈ کر دیا ہے. اور یہی ایک ضروری چیز ہے کہ جو کہ ہمارے ہیلتھ ورکرس ہیں, چاہے وہ ڈاکٹر ہوں, چاہے وہ نرسز ہوں, مڈ وائفس ہوں, ان کو بھی شعور اور اس چیز میں ٹریننگ دینا کہ بریسٹ فیڈنگ سپورٹ کیسی کی جائے پیدائش کے بعد اور پیدائش سے پہلے بھی ماؤں کو کیا پریپریشن دی جائے, یہ بہت ضروری ہے.
یہ تھے ڈاکٹر ذوالفقار بھٹا, جو بچوں کے امراض کے بین الاقوامی ماہر ہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو بھی اب ختم ہوتا ہے. اس پروگرام کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, ہمارے ساتھ پروڈیوسر ہیں سید افسر امام, اور ہماری انجینئر ہے رشاد. اپنی میزبانی کا پر مغل کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.